الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فرمایا کہ در حقیقت یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ گناہ کر لینے سے تقاضا کم ہو جائے گا۔ بعض مرتبہ آدمی سوچتا ہے کہ چلو ایک مرتبہ گناہ کرنا کر لیتا ہوں، پھر دوبارہ یہ گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس پر یہ ہے کہ بھائی پہلی ہی بار گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ارتکاب معصیت گناہ کرنے سے فی الحال کچھ دیر کو تقاضا کم ہو جائے گا، مگر اس کا اثر یہ ہوگا کہ آئندہ کے لیے مادہ معصیت قوی ہو جائے گا اور ازالہ قدرت سے باہر ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ کوئی گناہ ہوتا ہے تو پھر دوسری مرتبہ گناہ کا تقاضا بڑھتا ہے۔ یہ شیطان کا خیال ہوتا ہے کہ نہیں، ایک بار کر لو پھر نہ کرنا، اور جب ایک بار ہو جائے گا پھر دوبارہ کروائے گا، پھر تیسری بار کروائے گا، اسی طرح عادت پڑ جاتی۔ اللہ بچائے، توفیق دے اللہ کو کہ کوئی گناہ سامنے آئے تو اس کو پہلی بار بھی نہ کریں، ایک مرتبہ ٹرائی کے لیے بھی نہ کریں۔ اگر یہ کیا تو بچ گئے، اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر بس دیکھو خطرہ ہے۔ اور اس پر فرمائے گا تقاضۂ معصیت پر عمل کرنے بعد، ایک مرتبہ گناہ کے تقاضے پر عمل کر لیا، وہ گناہ کر لیا، تو جو کرنے کے بعد ایک قسم کا سکون محسوس ہوتا ہے وہ ہرگز قابل قدر نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ کیفیت ہے عمل نہیں، اور کیفیت موجب قرب نہیں بلکہ عمل باعث قرب ہے۔ لہذا پہلے ہی انسان گناہ چھوڑے اور اس کیفیت سے کہ بھائی چلو گناہ کا تقاضا کم ہو جائے گا، تو تقاضا کم ہونے کا کوئی مطلب بھی نہیں بنتا، خلاصہ ہی ہوا۔ بال دونوں ملفوظ کا مقصد ایک ہی ہے کہ انسان پر کبھی کوئی بات پیش آئے گناہ کی، کسی بھی لائن کے گناہ کی، تو پہلے ہی وہلے میں، پہلے ہی نمبر پر انسان اس کو چھوڑنے کی کوشش کرے، ایک مرتبہ بھی اس کو اختیار نہ کرے۔ تو ایک مرتبہ چکھ لو، ایک مرتبہ ٹیسٹ کر لو، ایک مرتبہ یہ کر لو، پھر اگر پھر دوبارہ نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں۔ فرمایا کہ اگر نماز سنت کے موافق ہو تو گو اس میں لاکھوں وسوسے آئیں، خدا تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس نماز سے جو خلاف طریقہ مسنون، خلاف طریقہ مسنون پڑھی جائے، کیونکہ پہلی نماز اوفق بسنہ ہے، دوسری ابعاد من السنہ ہے۔ مطلب یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نماز سنت کے مطابق ہو، جیسی سنتیں بتائی جاتی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سو کو یاد بھی ہیں، نہ ہو تو یہاں پر ملتی بھی ہے، سنت کا ایک پورا پرچہ ہے جس میں نماز کی سنتیں لکھی گئی ہیں، اور اب تو کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتنی عام کر دی ہیں، چھوٹی کتابیں، بڑی کتابیں جیب میں رکھی جاتی ہیں، ہاتھ میں لی جاتی ہیں۔ تو آدمی کوشش کرے کہ سنتوں کو ڈھونڈے، سنتوں کے مطابق نماز پڑھے۔ سنت کے مطابق جو نماز پڑھی جائے اس میں اگر وسوسہ بھی آئے گا تو اللہ کے یہاں قبول ہے وہ نماز، اس کا ثواب ملے گا اس سے جو بغیر سنت کے پڑھی جائے۔ مثلاً ایک مثال لکھی ہے کہ آدمی جب نماز پڑھے تو آنکھ کھلی رکھ کر پڑھے، یہ الگ بات ہے کہ نگاہ کہاں پڑھے، تو جب کھڑا ہو تو سجدہ گاہ پر نظر ہو، سجدے کی جگہ پر آدمی کی نظر ہو، رکوع میں ہو تو گھٹنوں پر نظر ہو، قعدے میں ہو تو اپنے یہ اندر کا جو حصہ ہے وہاں نظر ہو، تاکہ ادھر ادھر نظر پڑنے سے حفاظت ہو جائے۔ اب ایک آدمی سوچتا ہے کہ یار پھر بھی وسوسے آتے ہیں، جب آنکھ کھلی ہوتی ہے تو پتہ نہیں کیا کیا چیز نظر آتی رہتی ہیں، اس کا ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے، تو لہذا میں آنکھ بند کر کے نماز پڑھوں، آنکھ بند کر کے نماز پڑھوں. تو فرمایا یہ ہے خلاف سنت، سنت یہ ہے کہ آنکھ کھلے، آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا مطلوب نہیں ہے، آنکھ کھلی رہے لیکن دیکھنا بھی نہیں کسی کو، کھلی بھی ہو اور کسی کو دیکھا بھی نہ جائے، بس نظر اپنی سجدگاہ پر اور اپنے اندر کی طرف ہو، نہ کہ ادھر ادھر کسی اور کو جھانک رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں. ایک ملفوظ حضرت فرماتے ہیں، کوئی بندہ اس وجہ سے توبہ نہ کرے کہ میرے گناہ تو اتنے ہیں کہ توبے سے کچھ فائدہ ہی نہیں ہوگا، اور توبہ نہیں کرتا. ایک گناہ ہو تو توبہ کروں، یہاں تو ہزاروں گناہ ہیں. کہتے ہیں یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے کہ شیطان گناہوں کی اتنی بڑی تعداد ذہن میں بتاتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے اب کیا میری توبہ قبول ہوگی، اور کیسے میں توبہ کروں؟ تو میں یہ بھی شیطان کا جال ہے، کیونکہ صورتاً یہ شرمندگی ہے کہ اتنے گناہ کے بعد کیا توبہ کروں، لیکن حقیقت میں یہ کبر ہے کہ اپنے کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ گویا اس نے حق تعالیٰ کا کوئی ایسا نقصان کر دیا ہے کہ اس کو وہ معاف نہیں کرتے. دنیا میں تو ہوتا ہے کسی کا بہت آپ نقصان کیا ہو تو ہو سکتا ہے وہ معاف نہ کرے. اللہ تعالیٰ شانوں کے یہ بات نہیں ہے، کروڑوں کروڑوں گناہ انسان کر لے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر انسان گناہ کر لے، پھر بھی معافی مانگے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا. جھاگ تو دیکھا نہیں، بہت سارے عموماً پانی ہی دیکھتے ہیں، اب کی مرتبہ ہم نے جھاگ بھی دیکھ لیا. تو بابا ڈوز میں ہم جب گئے تو وہاں کا پانی تو بہت صاف ستھرا ہے، اتنا کہ 30-40 فٹ کے نیچے کوئی چیز پڑی ہو تو وہ بھی صاف نظر آتی. مگر ابھی 2-3 سال سے لوگ بتا رہے ہیں کہ وہاں زمین میں سے کچھ گھاس اوپر آنا شروع ہوئی ہے، اور اتنی کثرت سے آ رہی ہے کہ پورا کنارہ بھر گیا ہے. اب پانی بالکل صاف شفاف، لیکن وہ گھاس جس کے اندر تھوڑی اسمیل بھی ہوتی ہے وہ پورے کنارے پر پھیل گئی، اور اتنی بڑی تعداد میں مقدار میں آ رہی ہے کہ اس کو وہاں سے ہٹاتے ہٹاتے تھک گئے. سرکاری انتظام ہے لیکن پھر بھی وہ ختم نہیں ہو رہی. تو یہ ہے جھاگ کی بات. اسی طریقے سے آتا ہے کوڑا کرکٹ کنارے پر آتا ہے پانی کے زور سے، وہ کوئی تھوڑا بہت نہیں ہوتا، بہت بڑی مقدار ہوتی ہے. تو حدیث شریف فرماتے ہیں اگر سمندر کے جھاگ کے برابر جتنا کچرا آ رہا ہے پانی کے جوش کے ساتھ، اتنا بھی ہو تو انسان کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یاد رکھو یہ برتاؤ بالکل مساوات کا ہے. خدا تعالیٰ اس کی صفات کاملہ کے سامنے تمہاری اور تمہارے اعمال کی ہستی ہی کیا ہے. سارا عالم بھی نافرمان ہو جائے، پوری دنیا کے تمام انسان نافرمان بن جائے، تو ان کا ان اللہ تعالیٰ کا ذرہ برابر کچھ نقصان نہیں ہو سکتا، اور نہ ان کو عفو و کرم سے کوئی مانے ہو سکتا ہے، کوئی چیز مانے بھی نہیں. اللہ چاہے ایک لمحے معاف فرما دے، مثلا اس وقت کروڑوں انسان ہیں، اربوں انسان موجود ہیں، اور کافروں کی تعداد زیادہ ہے. اگر سارے کافر پوری دنیا کے ایک ساتھ کلمہ پڑھ لیں اور سب مسلمان ہو جائے تو اللہ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوگا. اللہ جیسے ہیں ویسے ہی ہیں، اپنی ذات میں وہ بڑے ہیں. اور سارے مسلمان پوری دنیا کے، وہ بھی کم نہیں ہیں، ہزاروں اور لاکھوں ہیں، سب کے سب نافرمانی پہ اتر جائیں، خدا نخواستہ کافر ہو جائیں، تو اللہ کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی شان بہت عالی ہے. فرماتے ہیں مشہور ہے کہ ایک مچھر بیل کے سینگ پر جا بیٹھا. مچھر اس کے بیل کے سینگ پر، جب وہاں سے اڑنے لگا تو بیل سے معافی چاہیے، معذرت چاہیے کہ معاف کیجیے گا، आपको मेरे बैठने से बहुत तकलीफ हुई होगी। बहन ने कहा कि अरे भाई मुझको तो खबर भी नहीं, तो कब बैठा कब उड़ा, और तेरे जैसे दसियों मच्छर आ जाए तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसी पर इशारा तुम्हें फरमाया कि सारी ज़मीन गुनाहों से भर जाए, सारी ज़मीन गुनाहों से भर जाए तो तौबा सबको मिटा देती है। देखिए बारूद ज़रा सी होती है मगर बड़े बड़े पहाड़ों को उड़ा देती है। इरशाद फरमाए मोमिन अपने गुनाहों से डरता है चाहे अदना ही गुनाह हो, जिसके दिल में ईमान हो वो छोटे छोटे गुनाह करने से भी डरता है, बरखिलाफ फासिक फाजिर के वो गुनाह को मिसल मक्खी के समझता है कि आई और उड़ा दिया। मालूम हुआ कि गुनाह को सख्त समझकर तौबा करना ईमान की अलामत है और गुनाह को हल्का समझना बेईमानी की अलामत है। लिहाजा इंसान से कोई भी गुनाह हो जाए तो फौरन उसका एहसास पैदा हो अल्लाह के, अल्लाह से दुआ के अल्लाह माफ़ फरमा दे, और फिर बड़े से बड़े गुनाह भी अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। एक बात इंतकाम की, यानी कभी आदमी को किसी से गुस्सा आ जाता है, कोई उसने कोई ऐसी हरकत की जिससे इसे तकलीफ़ हुई, तो उस पर इंतकाम लेने का ख्याल पैदा होता है, तो उस पर फरमाया बाद औकात किसी से इतना इंतकाम लेना अच्छा है कि उससे यूँ कहे भाई तुम्हारी इस हरकत से मुझे तकलीफ़ पहुँची, इतना कह दे तुम्हारी इस हरकत से मुझे रंज है, वाकई मैं माफ़ करता हूँ। इतना कहने से क्या होगा, दिल साफ़ हो जाएगा। अलबत्ता ज़्यादा पीछे न पड़ना चाहिए किसी के। और फिर फरमाए असल ये है कि औरों की फ़िक्र में क्यों पड़े, आदमी अपना ईमान संभाले, अपनी फ़िक्र करे अपना ईमान, किसी से कोई बात हो गई हो जिससे तकलीफ़ पहुँची हो तो उसको माफ़ करने की कोशिश करे। سبحان الله والحمد لله۔ ایک کتاب سامنے آئی سنتوں پر عمل کے ثمرات، اور اس میں کئی چیزیں سنتوں سے متعلق بیان کی گئی۔ ایک بات سونے کے آداب سے متعلق لکھی ہے، कहते हैं सोने की हैयत, सोने की हालत की चार सूरतें हैं। एक को कहते हैं चित लेटना और एक को कहते हैं पट लेटना। चित लेटना यानी आदमी की पीठ जो है वो नीचे ज़मीन पर हो और सीना जो है वो आसमान की तरफ हो, उसको कहते हैं चित लेटना, ये जायज़ है। और पट लेटना यानी उल्टा लेटना कि सर जो है वो सीना जो है वो ज़मीन पर हो, फर्श पर हो और पीठ ऊपर हो, ये शैतान की हरकत है, शैतान का सोना है, उससे बचना चाहिए। सुन्नत के मुताबिक लेटना चाहिए। फिर दो हालत और रह गई, दाएं करवट पर लेटना और बाएं पहलू पर लेटना। तो उसमें सुन्नत तरीक़ा है दाहिने करवट पर लेटना। दाएं करवट पर लेटने से ये फ़ायदा लिखा है कि आदमी बहुत ही गहरी नींद नहीं सोता, क्योंकि दिल बाईं तरफ है, जब दाईं तरफ लेटेगा तो दिल मुअल्लक़ सा रहेगा, कुछ लटका हुआ सा। और बाईं तरफ लेटने में دل ایک حالت پر پڑ جائے گا، اس میں ایک نقصان یہ کہ بعض مرتبہ دل پر پورا بوجھ آ جاتا ہے، تو خطرہ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کا یا اس طرح کی کسی اور بیماری کا۔ تو شریعت میں چار حالتوں میں سب سے بہترین سنت بتائی گئی ہے دہنے کروٹ پر لیٹنا، اور یہ جو مطلوب ہے یہ ابتدا میں، جب آدمی سوئے جب تک اس کو احساس ہے تو اس وقت تک تو وہ دائیں کروٹ پر سوئے، پھر تو بھائی نیند کے بعد تو آدمی کیا پتہ چلتا ہے، لیکن پھر بھی الٹی حرکت یعنی الٹا سونا یہ تو ہر حال میں منع ہے، اگر پتہ چل جائے کوشش کرنی چاہیے کہ فوراً اس حیات کو چھوڑ دیں۔ تو دہنے کروٹ پر سونا سنت ہوا، اور چت لیٹنا اور بائیں کروٹ پر لینا جائز ہوا، اور الٹا لیٹنا یہ شیطان کی حرکت، شیطان کا سونا ہوا، اس سے بچنا چاہیے۔ چار باتیں ہو گئی۔ سنتی ہے کہ اپنے بستر پر لیٹنے سے پہلے بستر کو جھاڑ لو تولیہ سے، رومال سے یا کسی بھی کپڑے سے، اور سونے کی ابتدا دانی کروٹ سے کریں، بعد میں بے شک بائیں طرف کروٹ ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں۔ بس وہ جو بات کہی تھی، فرماتے ہیں سنت کی زندگی میں بہت فائدے ہیں، دنیاوی فائدہ بھی ہے، صحت کا نفع بھی ہے، لیکن ہمیں اس کی نیت نہیں کرنی چاہیے، عمل تو سنت سمجھ کر ہی کرنا چاہیے۔ رات میں اگر برا خواب نظر آ جائے، آنکھ کھل جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور پڑھ کر بائیں طرف 3 دفعہ ہلکا ہلکا تھو تھو کر دو، اور کروٹ بدل کر سو جاؤ۔ برے خواب دیکھنے کے وقت یہ عمل سنت ہے، اس طریقے سے سنت ادا کر کے آپ سوئیں گے تو انشاءاللہ رات بھر عبادت میں رہیں گے۔ اور اوپر بھی ایک بات اور آئے کہ دعا کر کے سونا ہے، مختصر دعا سب کو یاد ہوتی ہے ماشاء اللہ، اللہم بسمک اموت وایا، بہت ہی نیند آ رہی ہو زوردار، لمبی دعا نہیں کر سکتا، اتنی دعا کر لے، اللہم بسمک اموت وایا، اے اللہ آپ ہی کے نام پر مر رہا ہوں، آپ ہی کے نام پر جیوں گا۔ اور بھی دعا ہیں، فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو عمل کرتا دیکھتے اس کی اتباع کے حریص ہو جاتے، پھر اس کو کرتے وہ ہر حال میں۔ اگر ان کو یہ معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فلاں درخت کے نیچے آرام فرمایا ہے، تو وہ صحابہ بھی اتباع سنت کی نیت سے اس درخت کے نیچے لیٹ جاتے تھے، اتنا سنت کا اتباع تھا، سنت کا خیال۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابہ میں، حضرت عمر کے بیٹے، اور اہتمام کرتے تھے جو جو عمل حضور نے کیا ہو وہ عمل ضرور کریں۔ ایک مرتبہ قافلہ ایک جگہ رکا، وہاں تمام ضرورتوں سے فارغ ہو کر وہاں سے روانہ ہوئے، نماز بھی پڑھ لی، استنجا، وضو، سب کچھ کر لیا، اور تمام سے فارغ تھوڑی دور آگے چلے، پھر اتر گئے، اور پھر یہ جگہ پیشاب کرنے گئے کہ بھائی یہاں کیوں گئے آپ، ابھی تو آپ سب چیزوں سے فارغ ہو گئے تھے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں گئے تھے تو یہاں اس مقام پر پیشاب کیا تھا، تو میں بھی اتباع سنت میں کر رہا ہوں۔ کتنا عجیب مزاج تھا حضرت کا عبداللہ ابن عمر، ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ وہ اسی کو فرمایا، صحابہ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یہاں استنجا کیا ہے، تو چاہے سنجے کا تقاضا ہو یا نہ ہو، وہاں اتر کر ذرا سی دیر بیٹھ جایا کرتے۔ دوستو یہ عشق کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں، محبت والے بنو، محبت بڑی نعمت ہے، محبت اتنا بڑا عمل ہے جس کی برکت سے تھوڑے سے عمل میں بھی تھوڑے سے عمل سے بھی انسان کام کا بن جاتا ہے۔ حضرت نے ایک مثال دی جیسے رس ملائی کہ رس ملائی میں رس نہ ہو اور کوئی انجیکشن لگا کر سارا رس کھینچ لے اور آپ کو وہ رس ملائی کھلائے تو کیا مزہ آئے گا۔ ایسی جس میں محبت نہ ہو وہ بغیر رس کی مٹھائی کی طرح ہے، بالکل سوکھی، گلے میں جائے گی، پھنسے گی۔ اب لوگ رس گلے کھاتے ہیں، رس ملائی کھاتے ہیں، اس میں کچھ ہوتا ہے نا، کچھ سیرپ ہوتا ہے، اس کو پیتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں تو آسانی سے حلق میں پہنچ جاتا ہے۔ تو جس عمل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مل جائے محبت کی بنیاد پر، تو ایسا ہے جیسے رس ملائی کھائی۔ نماز کی شرط چار بیان ہو گئی، پانچویں شرط استقبال قبلہ، نماز پڑھیں قبلہ رخ ہو کر۔ اللہ تعالیٰ نے ذہن کو منتشر ہونے سے بچانے کے لیے ذہن ایک طرف یکسو ہو کر نماز پڑھے تو ایک قبلہ مقرر کر دیا اور وہ اللہ نے اس کو اپنا گھر قرار دیا، یعنی کہ اللہ میں کا واقعی گھر ہے، اللہ میں اس میں رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا بس یہ میرا گھر ہے، میرے گھر کی نسبت مل گئی، چاہے اللہ تعالیٰ کو چاہے کیا، بلکہ یہ مطلب ہرگز نہیں بنتا ہے کہ اللہ میں اس میں رہتے ہوں، انطاہر بیتی ہے، میرا گھر ہے، اس کو پاک صاف رکھو۔ اب ساری دنیا کے مسلمانوں قبلہ ایک کر دیا، کہیں بھی ہو کسی بھی کونے میں، یہ وحدت، مسلمان ایک ہی ہے، کہیں کا رہنے والا ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال جنوب کا ہو، لیکن جب نماز پڑھے گا تو ایک ہی رخ پر نماز پڑھے گا، وہ بیت اللہ۔ اللہ نے بیت اللہ کو پوری زمین کے وسط میں بنایا، اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جب زمین نہیں تھی، پانی ہی پانی تھا، تو اللہ نے زمین کا جو پہلا حصہ بنایا وہ بیت اللہ والی جگہ پر، وہیں سے زمین بننا شروع ہوئی، پھر پھیل گئی، ساری دنیا بن گئی۔ تو یہی بیت اللہ ہے جس کی طرف ساری دنیا رخ کر کے نماز پڑھتی ہے، اسی کا نام استقبال قبلہ۔ نماز کی پانچویں شرط استقبال قبلہ ہے، قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا، اسی رخ پر رخ کرنا ضروری ہے۔ اب آگے دو ایک مسئلے، اگر کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ کعبہ بیت اللہ کس طرف ہے، نہ کوئی مسلمان ایسا ہے جس سے پوچھ لے، جسے بعض مرتبہ سروس پر ہوتا ہے کہ پتہ چلنا مشکل ہوتا ہے، اور کمپاس بھی نہیں ہے جس کے ذریعے سے معلوم ہو کہ بھائی قبلہ کدھر ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے تحری کرنا ضروری، ایک لفظ ہے تحری، تحری کے معنی تھوڑا سا سوچو، غور کرو کدھر ہونا چاہیے، ادھر ادھر ذرا آپ بھی نظر دوڑائیں، اور یہ بھی تھوڑا انداز رکھنا چاہیے آدمی کو کہ بھائی ہم کس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں ہمارا قبلہ کس طرف ہے۔ جیسے ہندوستان میں تھے تو ہم جانتے تھے بھائی ہمارا قبلہ کدھر ہے، مغرب کی طرف، جہاں سورج غروب ہوتا ہے بھائی ادھر رک کر کے نماز پڑھ لو۔ اب ہندوستان میں قبلہ معلوم کرنا آسان ہے، کسی بھی جگہ گئے ہوں آپ تو آپ پوچھ لیں کہ بھائی ویسٹ کدھر ہے، تو یہ تو ہر آدمی بتا دیتا ہے کہ مغرب کدھر ہے، سورج کہاں غروب ہوتا ہے، تو بالکل گنوار ہوگا جاہل، وہ بھی کہے بھائی ادھر غروب ہوتا ہے، ادھر نماز پڑھ لو۔ لیکن یہاں ذرا تھوڑا سا مشکل ہے، بہر پھر بھی ہم جانتے ہیں کہ ساؤتھ اور ایسٹ، جنوب اور مشرق، اس کے بیچ میں ہمارا قبلہ ہے۔ اب اگر ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سب سمت برابر ہے، چل رہا ہے کہ کہاں ہے، جیسے زوال کے وقت ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں ہے، اب آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں مغرب کہاں مشرق، اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، آدمی ایسی تھوڑا سوچ لے، غور کر لے کہ ادھر ہوگا، ادھر ہو، ادھر ہو، ادھر ہو، پھر جس طرف کعبہ کا گمان ہو اسی طرح نماز پڑھ لے۔ کتنا آسان کر دیا، بس چند سیکنڈ یا ایک آدھ منٹ، آدھی منٹ، आप थोड़ा सा इधर उधर गौर करें, सोचें, सोचने के बाद आप किसी रुख पर नमाज पढ़ लें जिधर आपका गुमान हो। अगर नमाज पढ़ने में उसका गुमान बदल गया, बीच में ख्याल कि नहीं यहाँ तो नहीं है, तो इधर होना चाहिए, बस तो फौरन उस तरफ को मुड़ जाए, और ऐसी हालत में इतने मुड़ने से नमाज भी फासिद नहीं होगी, फिर वो नमाज भी हो जाएगी। अच्छा, नमाज पढ़ने के बाद उसको अपने गुमान की गलती मालूम हुई, या बाद में किसी मुसलमान ने आकर कहा अरे तुमने तो गलत नमाज पढ़ी, क़िबला इधर था, आपने दूसरे रुख पर नमाज पढ़ी, उस नमाज के इआदे की ज़रूरत नहीं, नमाज हो गई, कितना आसान मसला कर दिया। बस थोड़ी देर ज़रा हमें सोचना है कि भाई किधर होना चाहिए, सोच कर फिर पढ़ो, एकदम से मुसल्ला पर जाके शुरू ना कर दो, बस ये मतलब है। अगर कोई ऐसी हालत में बग़ैर गौर व फिक्र के नमाज पढ़ ले तो नमाज अदा नहीं होगी, अगरचे उसने हकीकतन काबे की तरफ नमाज पढ़ी हो, सर्विस पर गया बस बिछाया मुसल्ला शुरू कर दिया, तो ये काम गलत हुआ। अगर मालूम नहीं है तो ज़रा थोड़ा सा आप अंदाज करो वही किधर होना चाहिए, आधे मिनट मिनट जितनी देर में आपके अंदाज़ा बनता हो, बस फिर उस रुख पर नमाज़ पढ़ लो, और जहाँ माशाल्लाह नमाज की जगह बन गई अब तो कोई मसला भी नहीं हुआ। तो अगर नमाज के दौरान नमाजी का सीना बिला उज्र क़िबले के रुख से बिल्कुल फिर गया तो नमाज फासिद हो जाएगी, और अगर भूल से फिर गया तो अगर एक रुकन यानी तीन तस्बीहात पढ़ने के बकदर फिरा रहा तो नमाज फासिद हो जाएगी। ज़रा देर फिरा और फिर फौरन आ गया अपनी जगह पर, अगर उससे पहले ही रुख कर सही कर लिया तो नमाज फासिद नहीं होगी। नमाज में सिर्फ चेहरा क़िबला से फैल लेने से अगरचे नमाज फासिद नहीं होती, लेकिन ऐसा करना सख्त मकरूह और गुनाह। नमाज पढ़े यूँ देख लिया, यूँ देख लिया, ये क़िबला तो असल सीने से ताल्लुक़ होता है, सीना आपका क़िबले की तरफ हो, मगर चेहरा का क़िबला रुख होना ये भी ज़रूरी है, बिला वजह फैल लिया तो ठीक नहीं है, नमाज फासिद तो नहीं होगी लेकिन मकरूह है। और गोया एक हदीस शरीफ में आता है, इख्तिला सुन यख्तरिसु शैतान, शैतान ने थोड़ा सा अपनी आपकी नमाज में से कुछ उचक लिया, अपना हिस्सा बना लिया इधर उधर देखने से। छठी शर्त, वक्त पर नमाज पढ़ना। वक्त हर एक का मुकर्रर है, पांच नमाजें अल्लाह ने मुकर्रर की हैं, हर नमाज को अपने वक्त पर अदा करना ये फ़र्ज़ और वाजिब और ज़रूरी है। तीन अवकात ऐसे हैं जहाँ नमाज ना पढ़ी जाए, सूरज तुलू होने के वक्त, सूरज गुरूब होने के वक्त और जवाल के वक्त। अगर इन वक्तों में नमाज शुरू की जाए तो नमाज सही नहीं होगी, और नमाज पढ़ते पढ़ते कोई वक्त आ जाए तो नमाज बातिल हो जाएगी। अलबत्ता जनाजा इन वक्तों में आ जाए तो नमाज जनाजा दुरुस्त है। किसी की असर की नमाज रह गई हो तो गुरूब के वक्त असर पढ़ ले, फर्ज उसका अदा हो जाएगा, यानी गुरूब हो रहा है सूरज उधर और इधर वो असर बाकी देर पढ़ रहा है तब भी उसकी नमाज हो जाएगी। नफिल नमाज दो किस्म की हैं, एक वो नमाजें जिनके अवकात मुकर्रर हैं, दूसरी वो नमाजें जिनके अवकात मुकर्रर नहीं हैं। जिनके अवकात मुकर्रर हैं तहज्जुद, इशराक, चाश्त और सुनन मुअक्कदा, ये नमाजें भी अपने वक्त पर पढ़ना चाहिए, आगे पीछे ना करना चाहिए। और जिन नमाज का वक़्त मुकर्रर नहीं, जैसे बहुत सारी नफलें हैं, जितनी चाहे नफल पढ़ो, तो उनको मकरूह वक्त के अलावा पढ़ना दुरुस्त है। असर की नमाज के बाद से गुरूब तक नफल नमाज पढ़ना मकरूह है, अलबत्ता कज़ा नमाज पढ़ी जा सकती है। लेकिन उसके लिए मैं एक बात और कहा करता हूँ कि भाई मजमे में कज़ा नमाज ना पढ़ो, लोग कहेंगे देखो कज़ा नमाज पढ़ रहा है, तो क्यों आदमी अपने आप को गुनहगार बताए, ये मसला मैं बताता हूँ, यही देखा नहीं है, मस्जिद में आए असर बाद नमाज में भाई कज़ा नमाज पढ़ रहा हूँ, तो भाई पढ़ो तो कौन कहे घर में पढ़ो ना, यहाँ क्यों पढ़ रहा, दूसरा समझा कि नफिल पढ़ रहा है तो नफिल पढ़ना मकरूह है। तो कज़ा नमाज बाहर आदमी को पढ़नी चाहिए, क्योंकि तो गुनाह करना जिस तरह गुनाह है ایسے گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے. تو قضا نماز لوگوں کے سامنے پڑھنا ہو یا بتانا ہے کہ ہم نے نماز چھوڑی ہے, یہ کوئی اچھا عمل تھوڑی ہے. تو جس آدمی کی نماز قضا ہو جائے اس کو چاہے تنہائی میں پڑھے, چاہے مسجد نہیں پڑھے, ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں آدمی اکیلا پڑھ سکتا ہے اور کسی کی نظر نہ پڑے, لیکن جہاں لوگ بیٹھے ہوں, مجمع ہو, بعد میں آ کر کہہ رہا ہے کہ عصر بعد میں نماز پڑھ رہا ہوں, قضا کر رہا ہوں, یہ چیز اچھی نہیں ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنت کہاں ہے؟ جنت کا حال ساتویں آسمان پر عرش کے نیچے سدرۃ المنتہا کے پاس ہے, مگر قیامت کے دن حق تعالی شانہ جہاں چاہیں گے رکھیں گے. قرآن کریم میں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. ترجمہ, اور اس نے اس کو دیکھا اترتے ہوئے ایک بار اور بھی سدرۃ المنتہا کے پاس, اس کے پاس ہے بہشت آرام سے رہنے کی.
بہشت
آرام سے رہنے کی. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں, حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ دوسری بار جبریل کو اصلی صورت پر دیکھا معراج کی رات میں, سات آسمان سے اوپر جہاں بیری کا درخت ہے, وہ حد ہے اوپر اور نیچے کی, نیچے کے لوگ اوپر نہیں پہنچتے اور اوپر کے نیچے نہیں اترتے. اس کے پاس بہشت کو دیکھا. تنبیہ, جس طرح جنت کے انگور انار وغیرہ کو دنیا کے پھلوں اور میووں پر قیاس نہیں کر سکتے, محض اشتراک اسمی ہے, اس بیری کے درخت کو بھی یہاں کی بیروں پر قیاس نہ کیا جائے. اللہ ہی جانتا ہے وہ بیری کس طرح کی ہوگی. بہرحال وہ درخت ادھر اور ادھر کی سرحد پر واقع ہے, جو اعمال وغیرہ ادھر سے چڑھتے ہیں اور جو احکام وغیرہ ادھر سے اترتے ہیں سب کا منتہا وہی ہے. مجموعی روایات سے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور پھیلاؤ ساتویں آسمان میں ہوگا. واللہ اعلم. سدرۃ المنتہا کیا اور کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا ساتویں آسمان پر عرش کی دائیں جانب میں ایک بیری کا درخت ہے, جس کی جڑیں چھٹے آسمان میں اور شاخیں ساتویں آسمان پر ہیں. اس کے پھل حجر کے بڑے بڑے مٹکوں اور پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں. سدرہ کے معنی ہے بیری کا درخت, اور منتہا کے معنی ہے وہ جگہ جہاں ہر چیز پہنچ کر رک جائے. چنانچہ زمین سے جو بھی چیز, مثلا بندوں کے اعمال, ان کی روحیں فرشتوں کے ذریعے اوپر جاتی ہے, وہ سب اسی سدرۃ المنتہا پر جا کر ٹھہر جاتی ہے. وہاں سے آگے چونکہ فرشتوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں, اس لیے اس سے اوپر حق تعالی شان ہوں بلا کسی واسطے کے بذات خود اپنی قدرت کاملہ سے اٹھا لیتے ہیں, اور جو چیزیں بارگاہ قدس سے زمین پر اترتی ہیں جیسے احکام و اوامر وغیرہ, وہ سب اوپر سے آ کر سدرۃ المنتہا پر ٹھہر جاتی ہے, اور وہاں پر متعین فرشتے ان چیزوں کو لے کر وہاں سے نیچے تک حسب ہدایت پہنچاتے ہیں. اس جگہ پہنچ کر مخلوقات کے علوم منتہی ہو جاتے ہیں, اس سے آگے کی چیزیں کسی کو معلوم نہیں. گویا مخلوقات کے علوم اور فرشتوں کے عروج کی آخری حد سدرۃ المنتہا ہی ہے, اس سے اوپر جانے کی اجازت مقرب ترین فرشتوں کو بھی نہیں. سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی شب معراج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پہنچا کر گویا زبان حال سے یہ کہتے ہوئے دمزدہ ہو گئے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اس سے اوپر ایک بال کی نوک کے برابر بھی اپنا پر بڑھا دو تو نور الہی کے جلوے سے میرے پر جل جائے. یہ تو صرف ہماری کمی والے آقا سردار دو جہاں تاجدار مدینہ محبوب کبریا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام امتیاز ہے کہ سدرہ سے آگے جانے کا شرف حاصل ہوا, بلکہ آپ تو اس مقام تشریف لے گئے جو مقام کن فکان سے بھی ماوراء ہے. اللہ رے کیا ٹھکانہ ہے شہ الاولاک حبیب خدا اشرف انبیاء کی عظمت شان کا. کسی شاعر نے آپ کے مقام عالی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کیا ہی خوب کہا ہے, يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد خدا بزرگ کی یہ قصہ مختصر. ایک حدیث میں آیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے، مگر قیامت کے دن اللہ جل شانہ جہاں چاہے گا رکھ دے گا، اور جہنم ساتویں زمین کے نیچے ہے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت مجاہد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ جنت کہاں ہے، تو ارشاد فرمایا ساتوں آسمان کے اوپر ہے. پھر پوچھا جہنم کہاں ہے، فرمایا تہ بتہ سات سمندر کے نیچے ہے. جنت کے دروازے، یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ جنت عالی شان شاہی قلعے کی طرح ہے، جس کی چاروں طرف سے احاطہ اور باؤنڈری ہے. اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیان کر دیا جائے کہ جب جنت کی چاروں طرف سے باؤنڈری ہے تو اندر داخل ہونے کی کیا صورت ہوگی. قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے حق تعالی شانہ نے لمبے چوڑے پھاٹک گیٹ اور بڑے بڑے دروازے نصب کر رکھے ہیں. انہی دروازوں سے جنتی جنت میں داخل ہوں گے. قرآن کریم میں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ترجمہ، اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ جو ڈرتے رہتے تھے اپنے رب سے جنت کی طرف گروہ گروہ، یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں گے اس جنت کے پاس اور اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے تاکہ داخل ہونے میں ذرا بھی دیر نہ لگے. اہل اکرام کے لیے پہلے سے ہی دروازے کھول دیا جاتا ہے، اور وہاں کے محافظ فرشتے بطور اعزاز ان سے کہیں گے، سلام پہنچے تم پر، اور تم لوگ پاکیزہ ہو، جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ. آیت مذکورہ کی تفسیر میں حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایمان و تقویٰ کے مدارج چونکہ متفاوت ہے، ہر درجے کے مؤمنین متقین کی جماعت الگ ہوگی، اور ان سب جماعتوں کو نہایت شوق دلا کر جلدی جلدی جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا، اور جس طرح مہمانوں کے لیے ان کی آمد سے پہلے مہمان خانے کا دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے، جنتی وہاں پہنچ کر جنت کے دروازے کھلے پائیں گے. جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، ان للمتقین لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الابواب. ترجمہ، تحقیق ڈر رکھنے والوں کے لیے ہے، اچھا ٹھکانہ باغ ہے صدا بسنے کے، کھول رکھے ہیں ان کے واسطے دروازے. آیت مذکورہ کی تفسیر میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، جب بہشت میں داخل ہوں گے ہر کوئی بدون بتائے اپنے گھروں میں گھستا چلا جائے گا، آواز دے کر دروازہ کھلوانے کی ضرورت نہ پڑے گی، پھر وہ دروازے جنتیوں کے اعزاز و اکرام میں ہمیشہ کھلے ہی رہیں گے. جنتی ادھر سے ادھر آمد و رفت کر سکیں گے اور جہاں چاہیں گے جائیں گے، اور فرشتے بھی ان دروازوں سے ہر وقت اللہ کی طرف سے تحفے اور حق تعالی شانہ کے الطاف و عنایات لے کر آتے رہیں گے، اور پھر دروازے بند کرنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ جنت امن کی جگہ ہے، وہاں کسی نامناسب امر کا تصور ہی نہیں ہے. ایک حدیث میں آیا ہے، عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه. حضرت ابو هريره رضي الله عنه سے حضور اقدس صلى الله عليه وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس آیت و روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے بہت سے دروازے اور بڑے بڑے گیٹ ہیں.